الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى ما بعد اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو علم سے سرفراز فرمایا ہے ہمارے اس بر صغیر میں اس آخری دور میں سب سے بڑے آدمی اور سب سے بڑے عالم دین جو پیدا ہوئے وہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ تھے. شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دینی علوم میں سے شاید ہی کوئی ایسا علم ہو جس کو پڑھا اور پڑھایا اور لکھا نہ ہو. کتاب و سنت کو سمجھنے والے، اللہ کے دین کی حکمتوں کو جاننے والے، شریعت کی مراد کو واضح کرنے والے، اور جہاں تک ہمیں علم ہے اللہ تعالیٰ کی مراد کو واضح کرنے والے سب سے بڑے آدمی یہی تھے. حجت اللہ البالغہ انہوں نے لکھی اور ہمارے اندیار میں اس کتاب کے مقابلے میں آج تک کوئی کتاب نہیں لکھی گئی. حضرت مولانا قاسم نانوتوی اور مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمہ اللہ نے اس میدان میں قدم رکھا، لیکن حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا مقام اس سے بھی بلندتر ہے. الجزائر میں ابن عاشور رحمۃ اللہ علیہ نے اس موضوع پر لکھا اور بعض اور لوگوں نے بھی، لیکن شاہ صاحب کا مقام ان کے لیے اب تک مخصوص ہے. رحمہ اللہ ونور اللہ مرقدہ. ایک جگہ انہوں نے یہ بحث کی ہے کہ قرآن کریم میں وہ آیات کون سی ہیں جو پورے دین کا دار و مدار ہے، اور اس کے لیے الفاظ یہ ارشاد فرمائے ہیں کہ پورے دین کا کتب کون سی آیات ہیں، یعنی ایسی آیت کریمہ جس کو پڑھ کر پورا اللہ کا دین، اس کا مفہوم اور اس کی مراد سمجھ میں آ جائے. اللہ تعالیٰ نے کن آیات میں یہ بیان کیا ہے؟ اگر آپ نے چکی دیکھی ہو تو چکی کے بیچ میں ایک کیل ہوتا ہے اور پوری چکی کا پات اس کیل کے گرد گھومتا ہے. تو شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ پورے کا پورا دین کی چکی اور پات ہے، اس کی کیل کیا ہے. اور پھر دو آیات کا انہوں نے انتخاب کیا ہے और वो कहते हैं कि अगर इंटरनेशनल लेवल पे देखो पूरी उम्मत को देखो पूरी दुनिया को देखो तो उसका कुतुब और उस चक्की की बुनियादी कील वो आयत हैं जो अल्लाह आला ने कुरान करीम में चार जगह पर बयान फरमाई है اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ لِيُزْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ اللہ اپنے اس دین کو اسلام کو تمام دینوں پر غلبہ عطا کرے وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ اگرچہ کافر قوتوں کو کتنا ہی ناگوار گزرے اور ایک جگہ فرمایا ہے وَلُوْ قَرِحَ الْمُشْرِكُونَ اور شرک کرنے والوں کو کتنا ہی ناغوار گزرے اللہ کے دین کا مقصد یہ ہے کہ خدا کا دین تمام ادیان باطلہ پر غالب ہو اور خدا کا دین اپنی پوری قوت اور شدت کے ساتھ اس کے بندوں پر نافذ ہو اللہ نے جو کچھ ان چار آیات میں کہا ہے وہ دور ہم نے نہ دیکھا ہے نہ ہم اسے دیکھیں گے اللہ کے دین کا غلبہ وہ تو بہت بہت ناممکن بات ہے اتنا بھی نہیں ہے کہ زمین میں ایک چپا برابر کوئی جگہ ایسی ہو جہاں اللہ کا دین نافذ ہو اور عملاً حکومتوں کے قوانین عوام کے اخلاق یہ دونوں اللہ کے دین کے مطابق بنے بے ہوں ایسے اب دنیا میں ایک انچ جگہ باقی نہیں ہے اس لیے اللہ بار بار یہ کہتا ہے کہ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ اور جن ممالک میں خدا کا دین انصاف نہیں دیتا اور جن ممالک میں خدا کا دین نافذ نہیں کیا جاتا جو کہ لوگوں کو عدل فراہم کرے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ یہ اللہ کے دین کو نافذ نہ کرنے والے اور نفاذ کے دعوے کے باوجود عدل اور انصاف لوگوں کو نہ دینے والے یہ پرلے درجے کے گناہگار ہیں اور پھر دوسری جگہ ارشاد فرمایا اور کس سے کہا حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ انحکم آپ لوگوں کے درمیان ہمیشہ انصاف سے فیصلہ کیجئے ایک جگہ اللہ نے کہا کہ خدا کے سارے دین کا اصل مقصد یہ ہے کہ ایک ایسا معاشرہ تشکیل پائے اور ایک ایسا معاشرہ جو عدل پر مبنی ہو وہ بنایا جائے فرد اپنی ذات میں عدل کرے معاشرہ اپنی ذات میں عدل کرے قوانین اپنی ذات میں عدل کے مطابق بنائے جائیں اور انصاف اور عدل کو کسی صورت ہاتھ سے نہ چھوڑا جائے کہ فرد جب عدل پائے گا تو وہ قوم کثیر ہے اور قوم کثیر ایک فرد ہے جب وہ عدل کے نظام کو نافذ کرے گی اس لیے اللہ بار بار اس بات پر زور دیتا ہے کہ عدل کو نافذ کرو اور حقوق پورے کرو اور جب عدل اور انصاف کسی بھی مملکت میں نافذ ہوتا ہے تو جانوروں کو زبان ملتی ہے جانور بولتے ہیں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے دور سے لے کر جہانگیر بادشاہ تک کے زمانے کی औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह तक के जमाने की इतनी मिसालें हैं कि बयान करें तो सूरज غروب हो जाए और बयान करें तो शाम और ढल जाए सूरज. इतनी मिसालें हैं कि जिन معاشروں में इंसाफ और अदल की हुक्मरानी होती है वहां पर जानवर भी बात करते हैं. बारिशें रुकी हुई थी और مدینہ منورہ میں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ فجر کی نماز پڑھا کر نکلے اور انہیں احساس تھا کہ یہ بارشوں کی کمی کیا صورتحال اور کیا نتائج پیدا کر سکتی ہے. اور مین شاہراہ جہاں سے قافلے گزرتے تھے اور دن رات سواریاں برابر شام اور مکہ مکرمہ اور ادھر کو جاتی تھیں आकर खड़े हो गए और इतनी ज्यादा धूल थी कि नजर आना दुश्वार था. हद-ए-निगाह बहुत सिमट के रह गई और जंगलों से जानवर भाग के आते थे और सैयदना उमर रजी अल्लाह अनु खड़े होते थे और उनके हाथ चाटते थे. तो उमर रजी अल्लाह अनु ने कहा ये हाथ चाटते हैं मेरी मुमलकत के जानवर हैं, ये मुझसे इंसाफ चाहते हैं और इसका मतलब ये है कि पानी जंगलों में बाकी नहीं रहा और ये मुझसे आकर बात ऐसे कर रहे हैं. ये है जानवरों का इंसाफ को तलब करना. और वो ख्वाब हुआ और ख्याल हुआ. आंखें बंद करो तो पूरा जहान मौजूद है और आंखें खोलो तो उस जहान का कोई रमक उसकी कोई जर्रा बराबर दुनिया में हिस्सा बाकी नहीं. ना घर में इंसाफ, ना विरासत की तकसीम में इंसाफ, ना ताल्लुकात में इंसाफ. وہ انصاف جو آدمی خود سے قائم کر سکتا ہے وہ انصاف بھی نہیں رہا. کجائیے کہ حکومتی سطح پر عدل کو نافذ کیا جائے. اور شریعت اتنی حساس ہے اس انصاف کے معاملے میں کہ ابو رافع رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے بے دھیانی میں میرا بچہ اور بچی دونوں ساتھ تھے چھوٹے بچے اور ایسے ہی میں نے اپنے بیٹے کو اپنی ران پہ بٹھا لیا اور بیٹی مسجد نبوی کی زمین پر بیٹھ گئی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انصاف کرو اور اس بچی کو بھی یا تو اپنی ران پہ بٹھا لو یا اس بیٹے کو زمین پہ بٹھا لو. یہ شریعت کا مزاج ہے, یہ حساسیت ہے. اس لیے منع کیا ہے کہ باپ اپنی زندگی میں ہبا کرے, کسی بچے کو کوئی چیز دے, ایک مکان دے تو بیٹی کو بھی اسی طرح کا مکان دے. بیٹے اور بیٹی میں کوئی فرق شریعت نے نہیں کیا جب باپ یا ماں ہبا کر رہے ہوں, اور اگر وہ ہبا نہیں ہے وراثت ہے تو اس کے قانون تو پھر اللہ نے دے دی. اسی لیے شریعت کا مزاج ایسا ہے کہ وہ ہر ایک کو اس کے درجے اور رتبے پر رکھتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ عدل کو ہر حال میں قائم رکھو, حتیٰ کہ اپنی ذات کے ساتھ بھی عدل کو قائم رکھو. اپنی خواہشات اور اپنی آرزوئیں ان کی تکمیل کے لیے عدل کے راستے کو چھوڑ دینا ضرور انسان کی عاقبت کو برباد کر دے گا. اور یہ ہو نہیں سکتا کہ آدمی نفس امارہ کو بھی کھلی چھٹی دے اور اللہ کی بندگی کے متعلق بھی وہ انسان مذاق اڑاتا رہے اور پھر بھی بچ جائے. نفس امارہ ہے کیا؟ امارہ کا مطلب اصرار کرنے والا, امارہ کا مطلب اندھا. اندھا دھند اپنے اپنی بات پر زور دینے والا. نفس امارہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ سر توڑ کوشش کرتا ہے کہ تم اللہ کی بندگی سے باہر نکلو, بس اتنی بات ہے, یہی نفس امارہ ہے. اور دو درجوں میں کام کرتا ہے. نفس امارہ کام کرتا ہے کہ اللہ کی معصیت اور نافرمانی کرو, جان بوجھ کے کرو, پتہ ہے یہ اللہ کا حکم ہے, اس کے باوجود اللہ کے اس حکم کو توڑو. یہ نفس امارہ کا پہلا درجہ ہے. اچھی طرح معلوم ہے کہ یہ پیسہ کس جگہ پر خرچ کرنا ہے, اس کے باوجود وہ پیسے کو اپنی خواہش کے مطابق خرچ کرتا ہے. یہ نفس امارہ نے اسے اللہ کی بندگی سے نکال دیا. اسے پتا ہے کہ اس پیسے کو بچا کر رکھنا ہے, بیٹی اور بیٹا اور یہ لوگ بڑے ہو رہے ہیں, آئندہ ان کے کام آئے گا اور مجھے ذمہ داری ہے کہ میں ان کی ضروریات پوری کروں. اس کے باوجود اس پیسے سے جا کر شام کو دوستوں کے ساتھ دعوت اڑا دینی ہے, بغیر اس احساس کے کہ وہاں پیسہ کیسے پورا ہوگا, بیٹی کی تعلیم کیسے ہوگی, معاشرے میں زندگی کیسے ہوگی, کوئی پرواہ نہیں ہے. 10-20 ہزار 50 ہزار لگ گئے کسی اور کام پہ تو کوئی پرواہ نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کی بندگی کی بجائے اپنے نفس کی بندگی کر رہا ہے, وہ اللہ کی بجائے نفس امارہ کا بندہ بن گیا. اور نفس امارہ کا دوسرا درجہ اس سے بھی بلند تر ہے. خدا اپنی پناہ میں رکھے اس سے, یہ تو پھر بھی پتا ہے کہ حکم توڑ رہا ہوں, اللہ سے توبہ کر رہا ہوں, اللہ سے معافی مانگوں گا, جس کا حق ضائع ہو گیا ہے اس سے چلو معافی مانگوں. توبہ کا مسئلہ بالکل مشکل نہیں ہے. سلپ ہوئے اور پھر کھڑے ہو گئے, سلپ ہوئے اور پھر کھڑے ہو گئے. جو شخص بھی یہ سمجھتا ہے کہ اس کا مستقبل بغیر گناہوں کے رہے گا, در حقیقت وہ آدمی متکبر ہے, غرور میں ڈوبا ہوا. آخری ہستی جس کا ماضی کیا اور مستقبل کیا اور حال کیا, ہر طرح سے اللہ کی معصیت سے محفوظ تھا, وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پہ معصومیت ان پر ختم ہو. دنیا کا کوئی آدمی ایسا نہیں ہے جو یہ دعویٰ کر سکے اور بھلا اور شریف آدمی یہ سوچ سکے کہ میرا مستقبل موت کا آخری لمحہ تک مجھ پہ کوئی ایسی حالت آ جائے گی کہ میں گناہوں سے پاک ہو جاؤں گا, یہ نہیں ہوا کرتا. انسان مسلسل چلتا ہے اللہ کی بندگی میں اور راستے کا گرد و غبار اس پر پڑتا ہی رہتا ہے, پھر دھوتا ہے چہرے کو, توبہ کرتا ہے, پاک ہو جاتا ہے, پھر وہی چیز ہو جاتی ہے. اور وہ جو چیز نفس امارہ کا پہلا درجہ ہے تباہ کر دینے والا, وہ یہ کہ بندہ اللہ سے غافل ہو جائے. یہ خیال ہی نہ رہے کہ اللہ ہے, یہ یاد ہی نہ رہے کہ اللہ ہے, بظاہر کوئی گناہ نہیں کر رہا, صبح آفس چلے گئے, دکان پہ چلے گئے, تجارت کی, دن کو نماز پڑھ لی, حج کا موقع آیا حج کر لیا اور نکاح کر لیا اور اللہ کی بندگی میں یہ چیزیں بظاہر اس نے کر لی. بدترین چیز جس میں وہ پڑا ہوا ہے نا اور جس کا قیامت میں حساب دینا پڑے گا, وہ غفلت ہے. اللہ کو بھول گیا, محبت میں بھی اللہ کو بھول گیا اور نفرت میں بھی اللہ کو بھول گیا. اللہ نے فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ, اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا, نسوا اللہ, جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا, فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ, اللہ نے اتنی شدید سزا دی, فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ, اللہ نے ان کی جانوں کو ان سے بھلا دیا, اپنی جان کا خیال نہیں رہا, اپنے بیوی بچوں کا خیال نہیں رہا, ماں باپ کے حقوق کا خیال نہیں رہا, اللہ کو بھولے ہو. اللہ نے سزا دی ایسی کہ خود اپنی جان کے منافع اور مضار, نفع اور نقصان سب بھول گیا اور اپنا نفس یاد رہا. نسلہ فانساہمن, اللہ کو بھلا دیا اور اللہ نے اپنی جان کے نفع اور نقصان کو بھلا دیا, بظاہر کوئی گناہ نہیں کر رہا, زہر کی نماز پڑھ کے مسجد سے آتا ہے, دفتر سے آتا ہے, کھاتا ہے آرام وغیرہ جو انسانی زندگی ہے, لیکن اس نے اللہ کو یاد کب کیا ہے؟ اللہ کی یاد بہت بڑی چیز ہے, اللہ کی یاد زندگی کا سرمایہ ہے, اللہ کی عبادت. اسی لیے شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ نے آفاق, کائنات, پورا جہان, اس کا حکومتی اور سیاسی نظام, اس سے اتر کر پھر دوسری آیت کا تذکرہ کیا ہے. بس یہ دو آیتیں ہیں, وہ کہتے ہیں پورا دین اس میں سمٹ گیا ہے. اور دوسری آیت وہ ہے جو آپ نے سنی ہوگی کہ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, اور ہم نے انسانوں اور جنات کو نہیں پیدا کیا مگر ایک ہی مقصد انہیں دیا ہے کہ میری عبادت کرو, اللہ کی بندگی اور اللہ کی عبادت. یہ فرد کی سطح پر قرآن کی سب سے بڑی آیت ہے. اللہ کہتا ہے عبادت کرو, اللہ کی عبادت کا ذوق ہونا چاہیے. اب ذوق جانتے ہیں کسے کہتے ہیں؟ لاسٹ ریئلائزیشن, آخری نقطے اور حد تک معرفت. گرمیوں میں لسی بنتی ہے گاؤں میں بہت زیادہ, اور کھٹی لسی اس کی کڑی بنا لیتے ہیں. جو لوگ کڑی شوق سے کھاتے ہیں ان سے پوچھو, جو دال چاول کھاتے ہیں ان سے پوچھو, پٹھان ہو تو کڑائی گوشت کا پوچھو, آخری حد تک جو لطف اور لذت ہے اس کھانے کی بس وہ جانتا ہے, یہ ہے ذوق. اللہ کی عبادت کا ذوق پیدا ہو جائے, آخری حد تک اللہ کی عبادت کا مزہ چکھ لو, بس یہ آخری منزل ہے. اس کے بعد کچھ نہیں, اس کے بعد حیرت ہے, اس کے بعد پوری کائنات جہان حیرت ہے. اس موقع پہ پہنچ کے جو رموز سلطنت شب کھلتے ہیں وہ حیرت ہے, اور صوفی اندھا ہو کر آنکھیں بند کر کے دل کی آنکھوں سے جو کچھ دیکھتا ہے وہ جہان حیرت میں ڈبو دیتا ہے, وہ بیان کے قابل نہیں ہے, نظر کے قابل. عبادت کا ذوق ہو, عبادت کے ذوق کا مطلب یہ ہے کہ دیر تک ہاتھ باندھ کے پورے شعور کے ساتھ اللہ کے سامنے کھڑا رہے کہ میرا مالک, بادشاہ, کائنات کا, ساری کائنات کا پیدا کرنے والا اور ہر وقت میری سننے اور جاننے والا, اس کے حضور میں کھڑا ہوں اور وہ محبت سے مجھے دیکھ رہے ہیں. عبادت کا ذوق یہ ہے کہ لمبے سجدے کرے, دیر تک اللہ کی تسبیح بیان کرتا رہے اس شعور کے ساتھ کہ میں اس کے پاؤں پڑا ہوا ہوں اور وہ مجھے دیکھ رہا ہے اور مجھ سے محبت کرتا ہے, مجھے ہر ممکن حد تک اپنی بساط میں اس کی تعریف کرنی. عبادت کا ذوق پیدا کرے اور لمبے رکوع کرے, اور عبادت کا ذوق پیدا ہونا چاہیے دیر تک اللہ کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑا رہے. اگر ذہن اور قلب اور شعور میں خدا کی بندگی اور عبادت کا ذوق نہیں ہے تو پھر 10,000 صفحے کی تفسیر لکھ لے اور ایسا علمی خطابت اور شاکات تقریریں جھک ماری اس آدمی نے, کچھ نہیں کی, کچھ نہیں. عالم دین ہے اور لوگ اس کے علم کی تعریف کرتے ہیں اور بولتا ہے تو منہ سے پھول چھڑتے ہیں, اگر نماز اس کا ذوق نہیں ہے نا, یقین مارو جھک ماری اس نے کچھ نہیں کیا. اسی لیے کوفہ والوں نے اعتراض کیا تھا حضرت سعد رضی اللہ عنہ پہ. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ تو سعد کو اچھی طرح جانتے تھے, تشریف لائے اور ہستے رہے اور فرمایا سعد ان کوفہ والوں کو دیکھو کیا تارزون آئے تمہارے متعلق ہر چیز پر اعتراض کرتے ہیں حتی علی صلاتی کا یہاں تک کہ کہتے ہیں سعد کو نماز پڑھانی نہیں آتی یعنی جو سعد کا اور اللہ کا تعلق تھا اس کا مذاق اڑایا یہ ہے غیرت انہوں نے کہا اچھا یہ غیرت بھی مر گئی اللہ کا انکار کیے چلا جا رہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑائے چلا جا رہا ہے اور ہم ہنس ہنس کے اس سے باتیں کر رہے ہیں ذرا حیا نہیں رہی ذرا غیرت نہیں رہی کہ تم اللہ کا مذاق اڑا رہے ہو یار کچھ ہوش کرو لطیفے سنے جا رہے ہیں جنت اور جہنم کا مذاق اڑایا جا رہا ہے یہ سب پتہ چل جائے گا آنکھیں بند ہونے کی دیر ہے اور قبر میں اترنے کی دیر ہے جب فرشتے آخری سوال پوچھیں گے نا فیما کنتا زندگی کہاں گزاری تو پھر دے لے گا حصہ ان کا ساتھ تمہاری انہوں نے کہا اچھا حضرت اب میری نماز پہ بھی اعتراض ہونے لگا انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو رکعتیں سورتوں سمیت پڑھاتے تھے بھری ہوئی اور دو رکعتیں فرض نماز کی صرف فاتحہ پڑھتے تھے میں بھی اسی طرح نماز پڑھا رہا ہوں اور اگر مجھے اب تک نماز پڑھانی نہیں آئی اذن ذلہ سائی میں نے جھک ماری زندگی گزار کے میں نے کیا کیا اسی دین میں جتنے حجت اللہ اور دین میں جتنے اس کے گن گانے والے اور ریاست مدینہ اور فلاں یہ جتنے سیاسی اور مذہبی اور معاشی اور سماجی کارکن ہیں جو شخص نماز کے متعلق سنجیدہ نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اللہ کی عبادت اور بندگی کا ذوق تو دور کی بات ہے قانون میں بھی نہیں آیا جی نہیں جاتا کبھی سالن کھانے کو لیکن قانون اور قاعدہ ہے ماں نے جو پکا دیا ہے کھانا یہ تو بھی قانونی حدود میں نہیں آیا کس دن کڑی اور دال چاول اور کس دن کڑائی پکے اور اس کا ذوق اصل چیز تک پہنچے اس لیے اللہ کی بندگی کا ذوق پیدا کرنا چاہیے تہجد پڑھا کیجئے سونے سے پہلے کچھ نفل اللہ کے لیے پڑھا کیجئے سونے سے پہلے کچھ رکعتیں اللہ کے لیے پڑھ لی مغرب کی نماز جب فرصت ملی عشاء کی نماز کچھ رکعتیں خالص اللہ کے لیے پڑھ لی اور جس طرح بادشاہ بڑے آدمی کے گھر تحفہ لے کے جاتے ہیں ایک ٹکا ایک پائی اور ایک روپیہ جس کی اب کوئی وقت نہیں ہے کبھی ہاتھ پہ رکھ کے کسی غریب کو دیا اس نظریے سے کہ اللہ آپ کی نظر پیش کرتا ہوں آپ کے لیے تحفہ آج دے کے آیا ہوں یہ میرے پاس 10 روپے تھے آپ لے لیں اللہ کو نظر پیش کرو اللہ کی عظمت اور محبت کے سامنے جھک کر نظر پیش کرنا اللہ کی عظمت کے سامنے اپنے نہ ہونے اور مٹ جانے کے احساس کے ساتھ اللہ کی بندگی یہ وہ چیز ہے جو شاہ اللہ رحمت اللہ نے کہی کہ دوسری آیت کریمہ جس پہ پوری انسانیت یعنی انسان انفرادی طور پر گھومتا ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو اللہ نے عبادت کے لیے پیدا کیا ہے عبادت سے جی چراتا ہے میں اللہ کی اطاعت میں لگا ہوا ہوں بچوں کو حلال کر رزق کھلانا بھی اللہ کی اطاعت ہے اچھا یہ تحقیق کرنا بھی مسئلے کی یہ بھی اللہ کی اطاعت ہے اچھا میں رات کو تفسیر پڑھ رہا تھا یہ بھی بڑی نیکی کا یہ ساری کی ساری نیکیاں دو نفل کے مقابلے میں جھک ماری کچھ نہیں اللہ کی عبادت کے لیے وقت نکالنا ہے 10 منٹ 20 منٹ 1 گھنٹہ روز اللہ کی عبادت کے لیے وقت نکالنا ہے کہ اللہ فرض تو ہے ہی ہے یہ نفل آپ کے لیے پڑھ رہا ہوں یہ تہجد آپ کے لیے پڑھ رہا ہوں یہ اللہ کی عبادت کا ذوق آتا ہے تو نفس امارہ پر ضرب لگتی ہے پھر وہ ٹوٹتا ہے اور پھر یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے لیے محبت اور اللہ کے لیے نفرت